السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا ذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا، صدق اللہ العظیم. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین. اللہ رب العالمین کی توفیق سے دور ترجمہ قرآن کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 9 سے مطالعہ شروع کر رہے ہیں. سورۃ الاحزاب کا ہم نے آغاز کیا ہے اور سن 6 ہجری میں، بلکہ سن 5 ہجری میں، 5 ہجری میں اس کا نزول ہے. اہم معاشرت ہدایات کا ذکر ہے، غزوہ احزاب کا تذکرہ آئے گا، بنو قریظہ یہود کا قبیلہ ان کے خلاف اقدام ہوا اس کا ذکر آئے گا. پہلا رکوع جس کا ہم نے مطالعہ کیا اس میں منہ بولے بیٹے کے حوالے سے کچھ رہنمائی آئی، اور وہ جو اپنی بیویوں کو ماں کہہ دیا کرتے تھے، زہار کا معاملہ، اس کی طرف اشارہ ہوا. اس کی تفصیل سورہ مجادلہ میں آئے گی انشاءاللہ تعالی. نبی علیہ السلام ایمان والوں کے نزدیک ان کی جانوں سے بڑھ کر محترم بھی ہیں، اور نبی علیہ السلام کا حق ہماری جانوں پر ہم سے بڑھ کر ہے، اس کا تذکرہ بھی آیا، اور آپ کی ازواج مطہرات امت کی مائیں ہیں. یہ گفتگو ہماری پچھلے رکوع کے بیان میں آئی تھی. اب الحمدللہ دوسرے رکوع کا آغاز کر رہے ہیں. اب جو دو رکوع ہیں، سورہ احزاب کا رکوع نمبر 2 اور 3، ان میں غزوہ احزاب، غزوہ خندق، بیٹل آف ٹرنچز کا ذکر ہے. یہ سن 5 ہجری کا دور ہے. یہود نے سازش کی تھی اور سارے عرب کے افراد اور قبیلوں کو جا کر اکٹھا کیا مسلمانوں کے خلاف. 10 سے 12 ہزار کا لشکر تیار ہوا، ہر طرف سے مسلمانوں کے خلاف لشکر آ رہے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم ہوا، آپ علیہ السلام نے مشورہ کیا. یہ مشورے کی سنت اللہ کے نبی نے عطا فرمائی، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ کہ جو فارس ایران سے تعلق رکھتے تھے کہ ہم تو خندق کھود لیا کرتے ہیں اور بہرحال گھڑ سوار اس کو کراس کر کے آگے نہیں آ سکتا، تو خندق کھود کر کیوں نہ دفاع کر لیا جائے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس سے اتفاق کیا، اور آپ نے خود بھی خندق کھودنے کے عمل میں حصہ ڈالا، اور یہ جو خندق کھودی گئی مدینہ شریف کا جو ہے وہ دفاع کرنے کے لیے، شمال مغربی جانب جو ہے مدینہ شریف کے، وہ خندق کھودی گئی. 3.5 میل لمبی تھی اور 5 گز گہری تھی، اور 6 دن لگے ہیں اس کو تیار کرنے میں خندق کو، اور اللہ کے نبی بھی خود اس سارے عمل میں مصروف عمل رہے. صحابہ کرام نے بھی ساری مشقت اٹھائی، حضور کے اپنے پیٹ پر حضور نے پتھر باندھے ہیں، اور صحابہ نے بھوک اور پیاس کی مشقت جھیلی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشقت کو جھیلا ہے. یہ ہے جو خندق تیار کی گئی ہے، اور تقریباً یہ 25 سے 30 دن کا کچھ محاصرہ کم و بیش رہا. یعنی یہ آئے ہیں کفار کے لشکر اور خندق کراس نہ کر سکے، اکا دکا جھڑپیں تو ہوئیں، لیکن 25-30 دن کے بعد کم و بیش مہینہ بھر بنتا ہے، اللہ تعالیٰ نے آندھی چلا دی اور یہ سارے لشکر ان کے تتر بتر ہو گئے. یہ پورا پس منظر ہے جس میں یہ آیات ہم سمجھیں گے. پہلے دوسرے رکوع میں اس کا ایک مختصر انداز میں ذکر آئے گا، پھر منافقین کا طرز عمل جن کو جان جاتی ہوئی نظر آئی اور ان کا نفاق کھل کر سامنے آیا، ان کا ذکر آئے گا. تیسرا رکوع شروع ہوگا، بہت مشہور آئے تھے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس کا ذکر آئے گا، اور اس ریفرنس کانٹیکس کے اعتبار سے بھی اس کو ہم سمجھیں گے. پھر تیسرے رکوع میں ایمان والوں کا تذکر آئے گا کہ کس طرح ان کے ایمان کی شان کھل کر سامنے آئی، اور اللہ پر ان کا توکل اور شوق شہادت ان کا کھل کر سامنے آیا. یہ غزوہ احزاب کا تبصرہ ہے جو اس مقام پر آ رہا ہے. اور جب یہ لشکر واپس چلے گئے ناکام، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آخری اٹیمپٹ کی ہے کفار نے، الان نغزوہم، بس یہ ساری قوت لگا دی انہوں نے اور یہ ناکام ہو، اب ہم ان کے خلاف جائیں گے اقدام کے لیے. یہ 5 ہجری میں حضور فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور نے بشارتیں دی ہیں خندق کے کھودنے کے دوران میں، کس طرح کے کنگن ملیں گے، روم کے محلات ملیں گے، شام کے محلات ملیں گے. ان فتوحات کی بشارات بھی حضور علیہ السلام نے اس موقع پر عطا فرمائی. تو 5 ہجری شوال کا مہینہ، شوال کا مہینہ کون سے مہینے کے بعد آتا ہے؟ رمضان کے بعد. تو رمضان میں کچھ نہ کچھ تیاری تو ہوئی ہوگی نا. ہمارے رمضان تو ذرا کول لوگوں کے گزرتے ہیں، کھانا پینا غروب آفتاب سے لے کے صبح صادق تک، اور دن میں پورا آرام کرنا, کوئی محنت نہیں, کوئی ایکٹیویٹی نہیں. بھائی آرام کریں جس قدر جسم کو ضرورت ہے, اس کی نفی نہیں ہے, لیکن رمضان سونے کا نہیں, متحرک ہونے کا مہینہ, ایکٹیو رمضان ہونا چاہیے. اللہ کے رسول کے دور میں بدر رمضان میں ہے, اور فتح مکہ رمضان میں ہے, احد شوال میں رمضان کے فوراً بعد, احزاب شوال میں پانچ ہجری رمضان کے فوراً بعد, تو حضور کے دور کا رمضان بڑا متحرک تھا. سورہ عذاب آیت نمبر 9, یا ایھا الذین آمنوا ذکروا نعمت اللہ علیکم, اے ایمان والو اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کا احسان یاد کرو. اذ جاءتکم جنودن فارسلنا علیہم ریحاً, جب تم پر کفار کے لشکر چڑھ آئے پھر ہم نے تمہاری مدد کے لیے ان پر تیز آندھی بھیجی, و جنودا لم تروها, اور فرشتوں کے لشکر بھیجے جنہیں تم نے نہیں دیکھا, وکان اللہ بما تعملون بصیرا, اور جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ تعالیٰ اسے خوب دیکھنے والا تھا. اذ جاءوكم من فوقكم ومن اسفل منكم, اور جب وہ کافر تمہارے اوپر اور تمہارے نیچے سے تم پر چڑھ آئے, اوپر کے علاقوں سے یہ بنو غطفان اور حوازن کے قبیلے ہیں, نیچے کے علاقے سے قریش کا لشکر آ رہا ہے, یہ دائیں بائیں اوپر نیچے ہر طرف سے لشکر آ رہے ہیں. واذ زاغت الابصار, اور جب دہشت سے آنکھیں پتھرا گئیں, وبلغت القلوب الحناجر, اور دل یعنی کلیجے منہ کو آ گئے, وتظنون بالله الظنون, اور تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے, خاص طور پر منافقین جو ہے وہ بڑے برے گمان کرنے لگے. ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا, اس موقع پر مومن خوب آزمائے گئے اور پوری شدت سے ہلا دیے گئے. اجتماعی طور پر سب سے بڑا کٹھن مرحلہ یہ احزاب کا موقع آیا ہے, امت کے افراد یعنی امت کا سب سے پہلا گروہ صحابہ کرام کا, مشکل ترین موقع جو اجتماعی طور پر آیا وہ ان کے لیے یہ آیا ہے احزاب کا موقع. ہر اعتبار سے نہیں, ہر طرف سے جو وہ گھیر لیا گیا. اللہ تعالیٰ بھی فرما رہا ہے وبلغت القلوب الحناجر, اور کلیجے منہ کو آ گئے, اور اب فرما رہے اللہ ہنالک ابتلی المؤمنون, اس موقع پر مومن خوب آزمائے گئے, وزلزلوا زلزالا شدیدا, اور پوری شدت سے ہلا دیے گئے. احد کا موقع بھی بہت بھاری تھا, وہاں بھی بڑا نقصان کا معاملہ ہوا, اور یہاں تو گویا پورے مدینے کا محاصرہ کر لیا گیا ہے, اس اعتبار سے بھی کٹھن مرحلہ تھا. وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ, اور جب کہا منافقین اور ان لوگوں نے جن کے دلوں میں شک کی بیماری تھی, مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا, اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے صرف دھوکے اور فریب کے لیے فتح کا وعدہ کیا تھا. معاذ اللہ, یعنی حضور نے فرمایا تھا خندق کھودتے ہوئے کچھ چٹانیں ایسی آئیں جو صحابہ سے ٹوٹ نہیں رہی تھی, اللہ کے رسول نے اللہ اکبر کہہ کے کدال ماری, ایک دو تین چٹانیں پاش پاش. آپ نے فرمایا ایران مجھے مل گیا, کس طرح کے کنگن مجھے مل گئے, شام کے محلات مجھے مل گئے, روم کی فتوحات مجھے مل گئی. منافقین نے کہا ہمیں تو کہا کہ یہ فتوحات ملیں گی, اور اس وقت حالت یہ کہ ہم محصور ہو گئے, ہمیں جو ہے وہ دبارا جا رہا ہے, سارے لشکر آ گئے, ہم تو واش روم بھی نہیں جا سکتے, رفع حاجت کے لیے بھی نہیں جا سکتے. یہ ان کا خوب سے باطن ان کی زبان پر آیا. یہ باتیں ہم نے پڑھی ہیں نا سورہ عنکبوت میں بھی, اللہ امتحانات سے گزارے گا نا تاکہ سچے اور جھوٹے واضح ہو جائیں, کون پکا مومن ہے کون جھوٹا دعوے دار ہے ایمان کا. منافقین کی طرح اللہ کھول کر واضح کر دے گا. وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا, اور جب کہا منافقین اور ان لوگوں نے جن کے دلوں میں شک کی بیماری تھی کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے صرف دھوکے اور فریب کے لیے فتح کا وعدہ کیا تھا. وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ, اور یاد کرو جب انہی میں سے گروہ نے کہا اے یس یا اہل یثرب لا مقام لکم فرجعوا, اے یثرب والو مدینہ شریف کا پرانا نام, تمہارے لیے یہاں ٹھہرنے کا کوئی موقع نہیں تو واپس چلے جاؤ. ایک مراد ہے جانے بچانی ہے, گھروں کو جاؤ واپس, یہ کہا میدان میں آ کے مقابلہ کر رہے ہو. اور ایک اور مراد بھی لی گئی ہے مدینے والوں نہیں کہا, یثرب والوں کا, ہاں چلو پچھلے موقع پر پچھلے دین کی طرف چلو, یہ دین قبول کر کے تو ہماری جانیں بھی گئیں, مال بھی گیا, ہمارے گھر بھی گئے. یثرب کہہ رہے مدینہ نہیں کہہ رہے. یہ منافقین کا خوب سے باطن کھل کر سامنے آ رہا ہے. اور یاد رکھیے گا منافقین کون تھے, کافر نہیں تھے, کلمہ پڑھنے والے تھے, لیکن دنیا کی محبت میں ڈوب کر دین کے تقاضوں سے بھاگتے. یہ خطرہ مجھے اور آپ کو بھی لاحق ہے. اللہ ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک فرمائے. وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ, اور ان میں سے ایک گروہ نبی علیہ السلام سے واپس جانے کی اجازت مانگ رہا تھا یہ کہتے ہوئے کہ بے شک ہمارے گھر تو غیر محفوظ ہیں، وما ہی بعورہ، حالانکہ وہ غیر محفوظ نہیں تھے، ان یریدون الا فرارا، وہ تو صرف بھاگنا چاہتے تھے، باہر نکل کر خندقیں کھودی گئیں اور خندقوں کے ساتھ افراد کو کھڑا کیا گیا، تو مردوں کو تو باہر لا کر دفاع کے لیے کھڑا کیا گیا اور عورتوں کو اور بچوں کو ایک حویلی نما بڑے مکان میں رکھ کر اللہ کے نبی علیہ السلام نے پہرہ بھی اس پر لگا دیا تھا، تو یہ حفاظت کا اہتمام تو کیا تھا مگر یہ کہہ رہے کہ ہمارے تو گھر محفوظ نہیں ہیں، ہمیں اجازت دیجئے، اصل مسئلہ کہ اسے بھاگنا چاہتے ہیں۔ ایسے میں یہود کا جو قبیلہ تھا بنو قریظہ، ان سے معاہدہ تھا مگر اس موقع پر بنو قریظہ کے لوگوں نے عہد شکنی کی، وعدہ توڑا، جس سے مسلمانوں کے اندیشے بڑھ سکتے تھے اور منافقین کو تو اور زیادہ خوف ہو گیا کہ اگر یہ ایک طرف جو مدینہ شریف کی تھی جہاں یہ بنو قریظہ کے لوگ موجود تھے، اگر انہوں نے بد عہدی کر لی ہے تو ہم تو مارے نہ جائیں، تو بڑا ایک سخت امتحان اور آ گیا۔ یہ بنو قریظہ کا معاملہ بعد میں چکایا جائے گا، تھوڑی دیر کے بعد ذکر آئے گا اس کا۔ ولو دخلت علیہم من اقطارها، اور اگر ان پر اس مدینے کے اطراف سے کفار کے لشکر گھس آتے، ثم سئلوا الفتنۃ، پھر ان سے فتنہ انگیزی میں پڑھنے کو کہا جاتا، لآتوها، تو یقیناً وہ ایسا کر گزرتے، وما تلبثوا بها الا یسیرا، اور اس میں صرف تھوڑی دیر کرتے۔ ایک مراد یہ کہ ان کو دین سے پھرنے کا موقع ملے، یہ جان چھوڑائیں گے اپنی، معاذ اللہ، معاذ اللہ، یہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں مصیبت میں پڑ گئے کلمہ پڑھ کر، تو ذرا فتنہ انگیزی کا موقع ملے تو جان چھڑانے کے لیے کلمے کو ہی اور دین کو یہ لوگ چھوڑ دیں گے۔ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ، اور یقیناً انہوں نے اس سے پہلے ضرور اللہ سے عہد کر رکھا تھا کہ وہ پیٹ نہیں پھیریں گے، وَكَانَ عَهَدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، اور اللہ سے کیے ہوئے عہد کے بارے میں تو سوال ہو کر رہے گا۔ کب کی بات ہو رہی ہے؟ احد کی بات ہو رہی، 300 الگ ہو گئے تھے نا، تو سردنش ہوئی تو انہوں نے بڑے دعوے کہ آئندہ ہم نکلیں گے، آئندہ ہم جنگ کریں گے، آئندہ ہم قتال کریں گے، تو پہلے بھی اللہ سے وعدہ کیا۔ یہ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اللہ سے کیے گئے وعدے کے بارے میں تو سوال ہو کر رہے گا۔ قل لن ينفعكم الفرار ان فررت من الموت او القتل، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے تمہیں بھاگنا ہرگز کوئی فائدہ نہیں دے گا اگر تم موت سے یا قتل ہونے سے بھاگو، اذا لا تمتعون الا قلیلا، اور اس صورت میں تم زندگی کا تھوڑی سی مدت کے سوا کچھ فائدہ نہ اٹھا سکو گے۔ یہ باتیں پہلے بھی ہم نے مدنی صورتوں میں سمجھی ہیں، تمہارا کیا خیال ہے قتال کے میدان میں جاؤ گے تو جان چلی ہی جائے گی، اور تمہارا کیا خیال ہے قتال سے جی چورا کر گھر میں بیٹھو گے تو زندگی بچ جائے گی؟ قطعا نہیں، موت اپنے وقت پر آنی ہے۔ آج اگر فرار اختیار کر رہے ہو اللہ کے دین کی جد و جہد سے اور پیغمبر کا ساتھ دینے سے فرار اختیار کر رہے ہو تو تھوڑی مدت کا ہی فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ وَإِذَا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اس صورت میں تم زندگی کا تھوڑی سی مدت کے سوا کچھ فائدہ نہ اٹھا سکو گے۔ قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمًا، آپ فرما دیجئے کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچا سکے، اگر اللہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے یا تمہیں رحمت پہنچانا چاہے تو کون روک سکتا ہے؟ کل اختیار تو اللہ کا۔ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور وہ لوگ اپنے لیے اللہ کو چھوڑ کر نہ کوئی حمایتی پائیں گے اور نہ کوئی مددگار۔ قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ، یقیناً اللہ تم میں سے جہاد سے روکنے والوں کو جانتا ہے، وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا، اور انہیں بھی جو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ ہماری طرف آ جاؤ، وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا، اور جنگ میں شرکت نہیں کرتے بہت مگر بہت ہی کم، نہیں آتے جنگ کی طرف مگر بہت ہی تھوڑے۔ یہ باتیں پہلے بھی ہم نے سمجھی، احد کے میدان پر بھاگ لیے، تبوک کے موقع پر روکنے کی کوششیں کی، خود بھی آگے نہیں نکلتے اللہ کی راہ میں جنگ کرنے کے لیے اور دوسروں کو بھی روکنے کی کوششیں کرتے ہیں۔ اشحتن علیکم، منافقین ہیں مسلمانوں تمہارے بارے میں سخت بخیل ہیں، تمہاری ذرا بھی بھلائی نہیں چاہتے کہ تمہیں کوئی بھلائی پہنچے۔ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ، تو جب خوف کا وقت آتا ہے تو آپ انہیں دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کی آنکھیں اس شخص کی طرح پھرتی ہیں جس پر موت کی غشی طاری ہو رہی ہو۔ ذرا قتال کا تقاضا آئے، کسی کا حملہ ہو جائے یا کسی مہم کے لیے ایکسپیڈیشن کے لیے جانا ہو، ان کو موت نظر آنا شروع ہو جاتی ہے، ایسے ان کی آنکھیں گھومتی ہیں غشی کے مارے، خوف کے مارے، جیسے کہ جس کے اوپر موت کی غشی طاری ہو جائے، یعنی قتال کا سن کر ایسا ان کو خوف لگتا ہے جیسے کسی کو موت آ گئی ہو۔ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ، تو جب خوف ٹل جاتا ہے تو تمہیں تیز زبانوں سے تانا دیتے ہیں، مال پر بڑے حریص ہیں، مسلمانوں پر لان تان بھی کریں گے لیکن مال پر بڑے حریص ہیں، ذرا کئی مال غنیمت ملتا ہوا نظر آئے گا فوراً پہنچیں گے ہمارا حصہ ہمیں دیا جائے۔ اولئک لم یؤمنوا فأحبط اللہ اعمالہم، یہ لوگ در حقیقت ایمان نہیں لائے بس اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا، وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ بات اللہ تعالیٰ پر بہت ہی آسان ہے۔ یہ ایمان نہیں لائے، غور طلب بات ہے، پیغمبر کا ساتھ نہ دو، دین کے تقاضوں سے فرار اختیار کرو تو اللہ کرے در حقیقت تمہارا ایمان نہیں ہے۔ ایمان دل میں ہوگا، بندے کا عمل ثبوت پیش کرے گا، بندہ اللہ اور اس کے رسول کے ہر حکم کے سامنے جھکنے کی کوشش کرے گا۔ یحسبون الاحزاب لم یذهبوا، وہ دشمن کے بھاگ جانے کے بعد بھی سمجھ رہے ہیں کہ کافروں کے لشکر ابھی نہیں گئے، یہ محاصرہ ختم ہوا اور لشکر چرے گئے کفار کے، ان کے کیمپ اکھڑ گئے اور ان کے جانور رسے توڑا کر بھاگ گئے، ان کی دیگیں الٹ دیں، آندھی زور کی اللہ نے چلا دی، وہ چلے گئے مگر ابھی تک ان کو ڈر ہے کہ یہ ابھی تک لشکر یہاں پر موجود ہیں۔ یہ ہے ان منافقین کے خوف کا عالم۔ وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّ لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَرْضِ أَنبَائِكُمْ، اور اگر وہ لشکر دوبارہ آ جائیں تو یہ چاہیں گے کہ کاش وہ دیہاتوں میں جا کر رہیں اور وہیں بیٹھے رہیں اور تمہاری خبریں پوچھتے رہیں، یعنی ابھی تو لشکر آ گئے ان کو محصور ہونا پڑا، آئندہ تو یہ بھاگ لینا چاہیں گے، اور اگر مسلمانوں پر کوئی لشکر حملہ آور ہو تو وہاں سے خبریں سننا چاہیں گے کہ کیا بنا مسلمانوں کا، ہماری جان چھوٹی یا نہیں، معاذ اللہ۔ ولو كانوا فيكم ما قاتلوا الا قليلا، اور اگر وہ تمہارے درمیان موجود ہوتے تو قتال نہ کرتے مگر بہت ہی تھوڑا۔ یہ ہے ان منافقین کا پول جو اللہ تعالیٰ نے کھولا، اور یہ مشقتیں جب آتی ہیں، ہارڈ ٹائمز آتے ہیں، مشکل حالات آتے ہیں تو یہ ان کا نفاق کھل کر سامنے آ جاتا ہے۔ الحمدللہ مسلمان ہیں مگر ذہناً ہم بھی سوچتے رہیں تیار رہیں، مشکلات آنی ہے اس راہ میں، آج آسانی کا دور ہے، آسانی کے دور میں اگر دین سے دوری ہے تو مشکلات کے دور میں کیا دین کو چھوڑ دیں گے؟ آسانی کے دور میں نمازیں ضائع ہوتی ہوں، روزے میں ڈنڈی ماری جاتی ہو، قرآن کو بند کیا جاتا ہو، مبارک مہینے میں گناہ لوگ کرتے ہوں، ذرا کچھ امتحان اور آزمائش کا معاملہ آئے گا تو کیا کلمہ ہی چھوڑ دیں گے لوگ؟ یہ بہت غور طلب بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک فرمائے۔ اب مشہور آیت کریمہ سورہ عذاب کی آیت نمبر 21 اور 30 رکوع کا آغاز ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقینا تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک میں بہترین نمونہ ہے۔ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، اس کے لیے جو اللہ سے ملاقات اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہو، وذکر اللہ کثیرا، اور کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہو۔ بہت مشہور آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تمہارے لیے رسول اللہ علیہ السلام کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ انڈیڈ یو ہیو دا بیسٹ رول ماڈل ان دا لائف آف ہولی پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ فرما رہے قرآن پاک میں بہترین نمونہ حضور کی زندگی۔ ہم کہتے ہیں کسی کو یہ بڑا بندہ اچھا ہے، ذرا اس سے مشورہ لے لو، یہ بڑا زبردست آدمی ہے، ذرا اس کی بات سن لو، یہ بڑا اچھا موٹیویشن اسپیکر ہے، ذرا اس کی ٹپس کو لے لو، یہ بڑا ایکسپیرئنس بندہ ہے، ذرا اس سے ذرا کچھ پوائنٹس لے لو، ہاں یہ بڑے اچھے لوگ ہیں، ذرا ان کو فالو کر لو۔ یہ ہم کہہ رہے ہیں، اللہ یہ فرما رہا ہے تمہارے لیے رسول اللہ علیہ السلام کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے، اور یہ عموم کے اعتبار سے زندگی کے ہر گوشے کے لیے، ایک باپ کے لیے، ایک استاد کے لیے، ایک دوست کے لیے، ایک رشتہ دار کے لیے، ایک پڑوسی کے لیے، ایک معلم کے لیے، ایک اسپیکر کے لیے، ایک جج کے لیے، ایک سپہ سالار کے لیے، ایک پولیٹیشن کے لیے، ایک ریاست کے حکمراں کے لیے، ہر ایک کے لیے رسول اللہ کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ وہ نگاہ تو ہماری ہو، وہ بصیرت تو ہمیں حاصل ہو، وہ طلب تو ہمارے اندر ہو۔ ہاں امت کی عورتیں، بہرحال وہ عورتیں ہیں، امت کی عورتوں کے لیے رسول اللہ علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کی تکمیل ازواج مطہرات کے ذریعے ہوتی۔ حضور کے نکاحوں میں کئی برکت، یہ بھی ایک برکت اور حکمت ہے، یہ بھی ایک حکمت ہے کہ اتنی ساری حضور کی ازواج مطہرات، ان کے ذریعے امت کی عورتوں کے لیے نمونہ کی تکمیل ہوتی، کیونکہ حضور بہرحال ایک مرد ہیں، امت میں عورتیں بھی ہیں، تو امت کے ایشوز جو عورتوں سے متعلق ہیں ان کے لیے رہنمائی امت کی ماؤں ازواج مطہرات کے ذریعے امت کو منتقل ہوئی۔ پھر اللہ کے پیغمبر کا اسوہ عبادات میں بھی ہے، معاملات میں بھی ہے، لباس میں بھی ہے، سونے جاگنے کے آداب میں بھی ہے، اور ہر ادا اللہ کے رسول علیہ السلام کی قیمتی ہے، کوئی سنت چھوٹی نہیں ہوتی، ہر ادا رسول اللہ علیہ السلام کی قیمتی ہے۔ البتہ انگلش میں ہم کہتے ہیں نیور سیٹل فار دا لیس، میں اس کیا کرتا ہوں رادر گو فار دا بیسٹ۔ سو سی واٹ از دا بیسٹ آف دا بیسٹ، سننا، سنت میں اعلیٰ ترین مقام کیا ہے؟ سنت میں اعلیٰ ترین کام کیا ہے؟ 23 برس کا کام کیا ہے؟ 24 घंटे का अमल क्या है, 23 बरस का मिशन क्या है, ये हम पूरा कुरान पढ़ते हुए आ रहे हैं। सूरह तौबा की आयत नंबर 33 में हमने पढ़ा, सूरह फतह की आयत 28 में पढ़ेंगे, सूरह सफ की आयत 9 में पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिही, अल्लाह के दीन को गालिब करने की जिद्दोजहद करना, अल्लाह का पैगाम इंसानियत तक पहुंचे, अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर, और अल्लाह के दीन का गलबा हो, ये 23 बरस की जिद्दोजहद है नबी अलैहिस्सलाम की। और इस जिद्दोजहद के दौरान में गज़वे अहज़ाब है ना, पिछला रुकू जो रुकू नंबर 2 पढ़ा हमने समझा वो गज़वे अहज़ाब पर, अभी तीसरा रुको शुरू किया गज़वे अहज़ाब पर, दो रुकों के दरमियान में ये आयत आ रही है। तो यहां भी तो सोचो, हुजूर के पेट पर पत्थर बंधे हुए, हुजूर को दाल चला रहे, हुजूर मशक्कत भूख के बर्दाश्त कर रहे हैं, हुजूर खंदक खोद रहे, हुजूर सहाबा के साथ मिलकर मदीना शरीफ का दिफा कर रहे हैं। अंदाजा करें, जब हुजूर ये सारी मेहनतें कर रहे थे, हुजूर को दाल चला रहे थे, हुजूर पेट पर पत्थर बांधे हुए थे, हुजूर मशक्कत को झेल रहे थे, हुजूर भूख को बर्दाश्त कर रहे थे, और कोई मस्जिद नबवी में एहतिकाफ की नीयत से बैठा होता, कोई मस्जिद नबी में नवाफिल पढ़ रहा होता, कोई मस्जिद नबी में तिलावत कर रहा होता, कोई मस्जिद नबी में दुरूद सलाम पढ़ रहा होता, उसका हुब्बे रसूल का दावा सही होता? अल्लाह का पैगंबर अपनी जान खपा रहा है, वक्त खपा रहा है, औकात लगा रहा है, तुम आराम से बैठ के अपनी नफल नमाजों में और दीगर उमूर में लगे हो, तो क्या आज अल्लाह का दीन मगलूब नहीं है? ऐ खासा ऐ खासा ने रसूल वक्त दुआ है, उम्मत पे तेरी आग आज अब वक्त पड़ा है, वो दीन जो बड़ी शान से निकला था वतन से, पर देश में वो आज गरीबुल गुराबा है। तो आज अगर मगलूबियत का दौर है दीन की, ठीक है नवाफिल भी अदा करें, नमाजें भी अदा करें, रोजे भी रखें, तरावी भी पढ़ें, कुरान भी सुने, मगर अल्लाह के दीन की दावत और अल्लाह के दीन के गलबे की जिद्दोजहद, ये आपका मेरा फर्ज है आज। और ये 23 बरस की सुन्नत है रसूल अकरम अलैहिस्सलाम की। बहस हमारे चंद सजदे और हमारी चंद तरावी, चंद हमारे रोजे और चंद हमारी नमाजें और हमारी दाढ़ी, हमारी टोपी, हमारी खुशबू, हमारी मिसवाक, इससे सुन्नत के तकादे पूरे नहीं हो जाते? अहजाब के मौके पर 4 नमाजें कदा हुई हैं रसूलुल्लाह की, पता है आपको? 4 नमाजें कदा हुई और हुजूर ने बद्दुआएं की उनके लिए। अजीब बात, अल्लाह इनके घरों को आग से भर दे, अल्लाह इनकी कब्रों को आग से भर दे, इन्होंने हमारी नमाज कजा करवा दी। नमाज की अहमियत है नो डाउट, लेकिन इधर 4 नमाजें कदा हुई, मदीने शरीफ का दिफा जरूरी था। ये वो जिद्दोजहद का तस्वर आज उम्मत के जहनों से निकल गया। हम चंद नेकियों पर मुतमईन होकर बैठे हुए, और सुन्नत एक डायनेमिक कॉन्सेप्ट हमें देती है जिंदगी का, सुन्नत एक ऑल इंक्लूसिव पैकेज हमें दीन का देती है, सुन्नत एक कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्सेप्ट अल्लाह के दीन का देती है, सुन्नत हमें बातिल के मुकाबले में खड़ा करती है, सुन्नत अपनी जान को, माल को, वक्त को, औलाद को, सलाहियत को, घर बार को, अपने साथियों को लगा देने का जो है वो दर्ज देती है। यह है लकद कान लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना, ये तुम्हारी जिंदगी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह की जिंदगी में बेहतरीन नमूना मौजूद है। ये ऑल इंक्लूसिव उस्वा हसना है अल्लाह के पैगंबर अली सलाम का। आगे फरमाया, लिमन काना यरजुल्लाह वल यौमल आखिरा, उसके लिए जो अल्लाह से मुलाकात और आखिरत के दिन की उम्मीद रखता है, वज़कर अल्लाह कसीरा, और कसरत से अल्लाह का जिक्र करता है। वरना अल्लाह के रसूल की जिंदगी पर किताबें तो माइकल एच हार्ट ने भी लिख दी, निट्शे ने भी कुछ कह दिया, माइकल एच हार्ट की तरह और लोगों ने भी कह दिया, निट्शे ने भी कह दिया, नेपोलियन ने भी कह दिया, किस किस ने नहीं कह दिया, बट दे डिड नॉट बिलीव इन प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सो देयर इज नो यूसेज ऑफ राइटिंग सच थिंग्स इन द हियर आफ्टर, आखिरत में कोई फायदा नहीं मिलेगा इनको, ईमान लाओ पहले। और अगर आखिरत का अकीदा सामने ना हो तो बस इसको मोहब्बत के दावे होते रहेंगे, मनाजरे भी होते रहेंगे और बहसें भी होती रहेंगी, अमल का सबूत नहीं आएगा। अल्लाह से जो मुलाकात, आखिरत का जो यकीन रखता है, कसरत से जो अल्लाह का जिक्र करता है, ये प्री क्वालिफिकेशन है, ये है तो फिर सुन्नत से फायदा पहुंचेगा, वरना सुन्नत का बयान भी हो जाएगा, सुन्नत पर तकरीरें भी हो जाएंगी, सुन्नत पर डिबेट भी हो जाएगी, अशार पेश भी कर दिए जाएंगे, बड़ी बड़ी महाफिल हो जाएंगी, बड़े बड़े जलसे हो जाएंगे, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसिस हो जाएंगी, बड़ी बड़ी रिसर्च हो जाएगी, बड़ी बड़ी डिबेट हो जाएगी, फायदा कुछ नहीं होगा। ये प्री क्वालिफिकेशन है, किसके लिए फायदा है? जो अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखता है और कसरत से अल्लाह ताला का जिक्र करता है। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबीयना मुहम्मद, अल्लाह हुजूर के दरजात को बुलंद फरमाए और हमारे काम, हमारी जिंदगी के काम वो हो जो हुजूर के काम थे, और उस काम में हमारी जिंदगी, हमारी जान माल लगे जो अल्लाह के रसूल का मिशन था, अल्लाह की जमीन पर अल्लाह के दीन के गलबे की जिद्दोजहद करना। यही दावत तंजीम इस्लामी की तरफ से हम देते हैं। चंद इस्लाही बातें, चंद रसूमात का खात्मा जो बुरी रसूमात हैं, चंद आमाल के इस्लाही अच्छे काम है, मगर अल्लाह के रसूल ने पूरे दीन की दावत दी है और इस दीन की دعوت کے ساتھ اس کو نافذ کرنے کی جدوجہد فرمائی ہے. یہ فرض آج ہمارے کاندھوں پر ہے. وقت فرصت ہے کہاں, کام ابھی باقی ہے, نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. اللہ ہم سب کو اس کام کے لیے قبول فرمائے. اب ایمان والوں کا بیان ہے. سبحان اللہ, ایک ہی احزاب کا موقع, غزوہ احزاب 5 ہجری, ایک ہی میدان ہے, وہیں خندقیں ہیں, وہیں منافقین کی زبان پر کیا کچھ آ گیا. اب سنیں ایمان والوں کی زبان پر کیا کچھ آ رہا ہے. ایمان عجیب دولت ہے, بندے کو کہاں کہاں کھڑا کر دیتا ہے ایمان. سنیے, وَلَمَّا رَأَ الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ, اور جب مؤمنوں نے کفار کے لشکر کو دیکھا, قالو تو کہنے لگے, هذا ما وعدنا الله ورسوله, یہ وہی ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام نے ہم سے وعدہ فرمایا تھا. وصدق الله ورسوله, اور اللہ اور اللہ کے رسول نے سچ فرمایا تھا. وما زادهم الا ایمانا وتسلیما, اور اس صورتحال سے ان کے ایمان اور اطاعت گزاری میں اضافہ ہی ہوا. ایمان والوں کو تو پتا ہے جب اس کوچے میں قدم رکھا تو ڈرنا کیا, ہاں اس راہ میں تو مشقتیں ہیں. چومی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را. اقبال کہتا ہے کہ جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو مجھے میں لرز جاتا ہوں, مجھے پتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنے کے تقاضے کیا ہیں. اور وہ جو فرمایا کہ یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے, لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا, ارے بھائی مشقتیں تو آئیں گی. سورہ البقرہ آیت نمبر 155 مشہور آیت ہے, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, ہم ضرور کسی قدر ان کی آزمائش کریں گے, خوف اور بھوک اور جان اور مال اور پیداوار وغیرہ کے نقصان کے ذریعے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, اور صبر کرنے والوں کو اے نبی بشارت دیجیے. مشہور آیت ہے نا البقرہ آیت 155. تو ایمان والے کہنے لگے یہ تو اللہ نے وعدہ کیا تھا, یہ تو ہونا ہی تھا, یہ اللہ کے رسول نے وعدہ فرمایا تھا, یہ تو ہونا تھا. اور اس کیفیت میں ان کا ایمان اور بڑھ گیا اور اطاعت گزاری میں اضافہ ہو گیا. یہ ایمان کھڑا کرتا ہے بندے کو. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ, مؤمنوں میں سے کچھ ایسے جوان مرد ہیں جنہوں نے وہ بات سچ کر دکھائی جس پر انہوں نے اللہ سے عہد کیا. فمنهم من قضى نحبه, تو ان میں سے کوئی شہید ہو کر اپنی نظر پوری کر چکا, شہید ہونے کے متمنی تھے. اللہ اکبر. وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْتَظِرُ, اور ان میں سے کوئی اس کا انتظار کر رہا ہے. ایمان والے کے لیے تو اس سے بڑا کوئی سودا نہیں ہے کہ جان جانے آفری کے حوالے جائے اس شال میں, اس شان میں کہ بندہ اللہ کی راہ میں پیش ہو رہا ہے. اور اللہ جب شہید ہوتا ہے ایک بندہ تو اس کو اللہ حیات جاویدہ عطا فرماتا ہے. تو کچھ ہیں جو اپنی نظر پوری کر چکے, شہید ہو چکے, اور کچھ ہیں جو بھی حالت انتظار میں ہیں, یعنی انتظار کر رہے ہیں کہ کب موقع آئے اور راہ خدا میں جان پیش کر دیں. وما بدلوا تبدیلا, اور انہوں نے اپنے عہد کو ذرا بھی نہیں بدلا. لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم, تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے. ویعذب المنافقین ان شاء او یتوب علیہم, اور اگر چاہے تو منافقوں کو عذاب دے یا ان کی توبہ قبول فرما لے. ان اللہ کان غفور رحیم, بے شک اللہ تعالیٰ بڑا ہی بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے. یہ ایمان والوں کی شان, ایمان والوں کی کیفیت سامنے آ گئی. ایک ہی موقع تھا, منافقین کی حالت دیکھ لیں اور سچے ایمان والوں کا طرز عمل دیکھ لیں. ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم لم ینالوا خیرا, اور اللہ نے کفر کرنے والوں کو اس حال میں پھیر دیا کہ وہ غصے میں جل رہے تھے, وہ کوئی فائدہ حاصل نہ کر سکے. وکف اللہ المؤمنین القتال, اور قتال میں اللہ خود اہل ایمان کے لیے کافی ہو گیا. یہ بڑا پیارا جملہ, دوبارہ سنیں, وکف اللہ المؤمنین القتال, اور قتال میں اللہ خود ایمان والوں کے لیے کافی ہو گیا. اصل تو اللہ کی جنگ ہے بھائی, بڑا پیارا جملہ ہے. مولانا زاہد الراشدی صاحب بڑے عالم ہیں, بہت بڑے بزرگ گزرے, مولانا صفدر خان صفدر صاحب ان کے صاحبزادے, اور سرفراز خان صفدر صاحب معاف کیجئے گا, بڑے بزرگ تھے, ان کے بیٹے خود بھی بہت ایجڈ ہیں, مولانا زاہد الراشدی صاحب. تو وہ فرماتے بھائی جنگ اللہ تعالی کی ہے, تم ٹینشن کیوں لیتے ہو, تم نے تھوڑی لڑنا ہے, لڑائی تو اللہ کی ہے, تم اپنے حصے کا کام ڈالو, تم جو کر سکتے ہو کر ڈالو, میدان میں آگے کھڑے ہو جاؤ, جو تمہارے بس میں ہے, جنگ تو اللہ کی. سنیے قرآن کہہ رہے, وکف اللہ المؤمنین القتال, اور قتال میں اللہ خود ایمان والوں کے لیے کافی ہو گیا. وکان اللہ قویا عزیزا, اور اللہ بہت قوت والا بہت غالب ہے. تقریباً مہینے بھر کا محاصرہ رہا, اور اس کے بعد اللہ مہینے بھر کا محاصرہ, اور اس کے بعد آندھی چلی, اور بہت زور کی آندھی اللہ تعالیٰ نے چلائی، ان کی دیگیں اڑ گئیں، جانور رسی توڑا کر بھاگ گئے، ان کے خیمے اکھڑ گئے، اور بھی واقعات تفصیل کا موقع نہیں، ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے پھوٹ ڈال دی. نعیم بن مسعود ایک صاحب تھے، ایمان لے آئے تھے مگر ابھی تازہ تازہ ایمان لائے تھے، حضور سے اجازت لے کر گئے اور دونوں طرف جو کفار کے لشکر تھے ان کو جا کے ان میں پھوٹ ڈالی، اور جنگ میں اس کی گنجائش اور اجازت ہے، اور ان کو آپس میں بھی اللہ تعالیٰ نے لڑوا دیا. ایک مہینے کا محاصرہ ناکام واپس گئے، 10 سے 12 ہزار کا لشکر آیا. اللہ کے رسول نے فرمایا صحابہ کرام کو الان نغزوہم، دیٹس اٹ، دس واز دا لاسٹ اٹمپٹ فرام دا کفر، یہ آخری اٹمپٹ ان کافروں کی، اب ہم جائیں گے. یہ 5 ہجری ہیں، 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوگی اور 8 ہجری میں مکہ فتح ہو جائے گا. اشارتاً وہ بات ہم پڑھ چکے ہیں سورہ توبہ میں، وہ مدنی سورت تھی. اس کے بعد ایک اور معاملہ ہوا، حضور تشریف لے آئے، صحابہ تشریف لے آئے، جبریل علیہ السلام آ گئے، یا رسول اللہ ابھی فرشتوں نے، سبحان اللہ، یا رسول اللہ ابھی فرشتوں نے ہتھیار نہیں اتارے، ابھی فرشتوں نے ہتھیار نہیں اتارے، آپ حکم دیجئے اپنے صحابہ کو جا کے قریظہ کا محاصرہ کریں. بنو قریظہ تیسرا قبیلہ، پہلا قینقا بدر کے بعد اس کا معاملہ چکایا گیا، دوسرا بنو نذیر یا نذیر بھی پڑھتے، یہ سورہ حشر میں ذکر آئے گا 28 پارے میں، 4 ہجری میں ان کا معاملہ چکایا گیا، اور یہ قریظہ 5 ہجری میں. اور بڑا تفصیلی واقعہ، ان کا 25 دن کا محاصرہ ہوا، انہوں نے سرینڈر کرنا چاہا اور کہا کہ سعد بن معاذ اگر کوئی فیصلہ کر دیں، یہ اوس کے سردار تھے اور اوس والوں، اوس اور خزرج واقف ہیں ہم لوگ، قبیل اوس کے تھے اور پرانے مراسم و تعلقات تھے. سعد نے یہی فرمایا کہ بھائی ان کے لڑنے والے تو قتل کیے جائیں گے، سازش کی انہوں نے، ایسے موقع پر معاہدہ تھا، سارا عرب آ گیا، تم اس موقع پر پیچھے ہٹ گئے، ان کے لڑنے والے قتل کیے جائیں گے اور باقیوں کو ان کو قید کیا جائے گا. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جو سعد نے کہا یہی فیصلہ آسمانوں پر ہو گیا ہے، اور ان کو قتل کیا گیا بڑی تعداد میں. اور ذہن تیار رہیے گا، یہ ویسٹ ان چیزوں کو اٹھائے گا، کبھی ویسٹ اٹھائے گا ان چیزوں کو، مسلمانوں نے تو قتل کیا ہے، یہ یہود بھی اٹھائیں گے کبھی، اور ہم ڈنگے کی چوٹ پر کہ ہاں بالکل ہم نے قتل کیا تھا، ہمارے پیغمبر کا حکم تھا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آسمان سے فیصلہ ہمارے پیغمبر پر آیا ہے. تمہیں دنیا میں ظالم بن کر ظلم کرنے کی اگر اجازت ہے تو ہمارے دین نے ظالموں کا ہاتھ توڑنے کا ہمیں حکم دیا ہے، تاکہ زمین والوں کو ظلم سے بچایا جائے اور ان کو عدل میسر آئے. پڑھیے تفاسیر میں جا کر اور سیرت کی کتابوں میں، یہ معاملہ ہوا قریظہ کے ساتھ. فرمایا وانزل الذين ظاهروا من اهل الكتاب من سياسيهم وانزل الذين ظاهرهم من اهل الكتاب من سياسيهم، اور اہل کتاب میں سے جنہوں نے دشمنوں کی مدد کی تھی اللہ نے انہیں ان کے قلعوں سے اتار دیا، یعنی یہود بنو قریظہ. وقذف في قلوبهم رعبا، اور ان کے دلوں میں اللہ تعالی نے رعب ڈال دیا، مسلمانوں کا مراد ہے، فریقا تقتلون وتأسرون فریقا، کہ ایک گروہ کو تم قتل کرنے لگے اور ایک گروہ کو تم نے قیدی بنا لیا. یہ حالت جنگ میں تو ہوتا ہی ہے نا، قیدی بھی بنایا جاتا ہے، قتل بھی کیا جاتا ہے. وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ، اور اللہ نے تمہیں وارث بنایا ان کی زمین کا، وَدِيَارَهُمْ، اور ان کے گھروں کا، وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا، اور ان کے مالوں کا وارث بنایا اور اس زمین کا بھی جس پر تم نے قدم نہیں رکھا. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور اللہ ہر شے پر خوب قدرت رکھنے والا ہے. یعنی یہ تو فتح ہوئی بنو قریظہ کے تعلق سے، ان کے لڑنے والے کڑیل جوان وہ قتل ہوئے، باقی لوگوں کو قید بنایا گیا، ان کا مال گویا کہ مسلمانوں کو مل گیا، اور ایک اور زمین کا بھی اللہ تعالی نے وعدہ فرمایا اور اس کا اللہ سبحانہ تعالی نے وارث بنایا جس پر تم نے قدم نہیں رکھا. یہ اشارہ ہے فتح خیبر کی طرف، 5-7 ہجری میں، 6 ہجری میں سورہ حدیبیہ ہے، سورہ فتح میں مطالعہ کریں گے 26 پارے میں انشاءاللہ، اور 7 ہجری میں خیبر کی فتح ہوگی اور بہت بڑے پیمانے پر مسلمانوں کے یہاں خوشحالی آئے گی. یہ اس کی طرف بھی اشارہ آ گیا. وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے. اس کے بعد اگلا جو رکوع شروع ہو رہا ہے، یہاں پر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کا تذکرہ آئے گا اور ان کے ذیل میں کچھ ہدایات آئیں گی. اگلی جو دو آیات ہم ابھی پڑھ رہے ہیں، اس میں خاص پس منظر ہے. خاص پس منظر کیا ہے؟ اللہ کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے غزوہ احزاب کے سے گزارا، بنو قریظہ سے گزارا، بعد میں خیبر کی فتوحات ہوئی تو بڑا مال مسلمانوں کے آیا اور عام مسلمان گھرانوں میں خوشحالی آ گئی. 7 ہجری کی بات ہے، تو ازواج مطہرات نے یہ دیکھتے ہوئے کہ سب گھروں میں خوشحالی آ گئی تو حضور سے کچھ اظہار کر دیا، کہ ہمارے لیے بھی اہتمام ہو جائے تو کیا یہ اچھی بات ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس بات کو پسند نہیں فرمایا اور آپ نے علیحدگی اختیار کر لی اور آپ نے قسم اٹھا لی. اس کو ایلا کہتے ہیں. ایلا یاد آیا, سورہ البقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں. تو ایک مہینہ حضور علیحدہ رہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیات عطا فرما دی. ان آیات کو کہتے ہیں آیت تخیر, تخیر اختیار سے. جائیے نبی علیہ السلام, اپنی بیویوں کو اختیار دے دیجئے تمہیں کیا چاہیے ہے. یہ پس منظر میں اب اگلی دو آیات. یا ایہا النبی, اے نبی علیہ السلام, قل لازواجی, کا آپ اپنی ازواج سے فرما دیجئے, ان کنتن تریدن الحیات الدنیا وزینتہا, اگر تم دنیاوی زندگی اور اس کی زینت چاہتی ہو, فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا, تو آؤ میں تمہیں کچھ مال دیتا ہوں اور تمہیں خوش اسلوبی سے رخصت کر دیتا ہوں. اگر تمہیں دنیا چاہیے آؤ میں تھوڑی دنیا دے کے تمہیں فارغ کر دوں. اللہ کے رسول کو یہ خواہشات پسند نہ آئیں. جائز تھی عام مسلمان گھرانے میں, مگر یہ محمد کا گھرانہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اختیاری فقر حضور کا تھا, اپنے آپ کو بہت لو پر حضور نے رکھا تھا, اتنا لو پر رکھا کہ کبھی زکات اللہ کے رسول نے نہیں دی, اتنا مال جمع نہ ہوا کہ جس پہ زکات لاگو یا اپلیکیبل ہوتی ہو. آؤ میں تمہیں کچھ مال دے دیتا ہوں, وَصَرِحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا, اور تمہیں خوش اسلوبی سے رخصت کر دیتا ہوں. وَإِن كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا, اور اگر تم چاہتی ہو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کو اور آخرت کے گھر کو, تو بے شک تم میں سے جو نیکی کرنے والیاں ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے. چوائس تمہارا ہے, اللہ اور اللہ کے رسول کو چاہتی ہو اور آخرت کو چاہتی ہو, تو تم میں سے نیکی کرنے والوں کے لیے, والیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے. چار ازواج اس وقت حضور کے نکاح میں تھی, چار. حضور ایک ایک کے پاس گئے اور آپ نے ہر زوجہ کو آفر دی, مال چاہیے, تھوڑا چاہیے دیتا ہوں فارغ, اور اگر اللہ اور اللہ کے رسول اور آخرت چاہیے تو تمہارا چوائس. ہر ایک نے کہا ہمیں اللہ چاہیے, ہمیں اللہ کا رسول چاہیے اور ہمیں آخرت چاہیے. یہ ہے حضور کا گھرانہ جہاں ان کی ازواج مطہرات اس پورے مشن میں آن بورڈ ہیں. اور یہ معمولی عورتیں نہیں ہیں, بڑے بڑے گھرانوں کی خواتین بھی اس میں شامل ہیں, سرداروں کی بیٹیاں بھی شامل ہیں, اللہ اکبر کبیرہ, بڑے گھرانوں کی عورتیں بھی ہیں. مگر نہیں, ہمیں اللہ چاہیے, ہمیں اللہ کا رسول چاہیے اور ہمیں آخرت چاہیے. وہی اختیاری فقر جو حضور کا تھا, ازواج مطہرات نے اسی پر اپنے آپ کو مطمئن رکھا. یہ امت کی مائیں ہیں, یہ امت کی عورتوں کے لیے رول ماڈل اور نمونہ ہیں. ہمیں اللہ اور اللہ کا رسول اور آخرت چاہیے. اسی پہ تمام ازواج مطہرات راضی ہو گئی اور یہ معاملہ حضور کا پھر ان کے ساتھ جاری رہا ہے. یہ ہے امت کی ماؤں کی قربانیاں, اور ان قربانیوں میں جو حکمتیں ہیں اور حضور کے نکاحوں میں جو اتنی حکمتیں ہیں, وہ بعد میں انشاءاللہ تعالی ہمارے سامنے تفصیل آ جائے گی. یہ ہے جو امت کی عورتوں کو سمجھنا چاہیے. مردوں کے ذمہ بڑی بھاری ذمہ داریاں باہر کی. آج کے معاش کے مسائل ہم سب کو پتا ہے, اپنا ایگزسٹنس کتنا مشکل پڑ گیا, بعض لوگوں کے لیے بڑا مشکل معاملہ ہو گیا. لیکن بعض اعتبارات سے ہم اتنے لگژریس لائف سٹائل میں چلے گئے ہیں, ہمارے خرچے اور ہمارے تقاضے اور ہماری خواہشات اتنی بڑھ گئی ہیں کہ پوری ہو کے نہیں دیتی. روکنا چاہیے اپنے آپ کو. تو عورتیں اچھی طرح سنیں, اگر آج وہ اپنی ڈیمانڈس کو کم رکھیں گی, اپنی ضروریات کو کم رکھیں گی, اپنے تقاضوں کو کم رکھیں گی, تو مرد کو معاش سے فکر کی آزادی ملے گی نا. معاشی فکر سے آزادی ملے گی تو دین کے لیے وقت لگائے گا. تو یہ عورت کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہوگا کہ اگر وہ کم پر گزارا کرے, تقاضے مطالبہ زیادہ نہ رکھے شوہر کے سامنے, اور وہ اللہ کا بندہ معاش کی فکر میں کم لگے اور میکسیمم اپنے آپ کو دین کے لیے لگائے گا, تو بٹ نیچرل اس عورت کا بھی اس میں کنٹریبیوشن ہے, اس عورت کو بھی ساری محنت کا اجر ملے گا. یہ امت کی ماؤں نے امت کو درس دیا ہے. ہاں, اب یہ امت کی مائیں, ان سے خاص خطاب ہو رہے ہیں. آگے ہدایات امت کی عورتوں کے لیے بھی ہیں, مگر ان کا مقام بلند ہے تو ان کو اللہ تعالیٰ اور توجہ دلا رہا ہے. کہتے ہیں نا, جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکلیں. تو اس اعتبار سے اب خاص خطاب امت کی اور ازواج مطہرات سے, نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات سے جو ہے وہ, اور امت کی ماؤں سے خطاب آ رہا ہے خاص اس تناظر میں. یا نساء النبی من یأتی منکن بفاحشة مبینہ, اے نبی علیہ السلام کی ازواج, اگر بالفرض تم میں سے کسی نے بے حیائی کا ارتکاب کیا, اس کے لیے یضاعف لہ العذاب ضعفین, اس کے لیے عذاب کو بڑھا کر دگنا کر دیا جائے گا. یسیرا, اور یہ بات اللہ تعالیٰ کے لیے بالکل آسان ہے. یہ بڑی اہم بات ہے. اگر بالفرض تم میں سے کوئی بے حیائی کا ارتکاب کرے تو دوہری سزا ملے گی. کیوں؟ مقام بلند ہے, حساسیت ہے, نمونہ بننا ہے امت کے لیے اس اعتبار سے. اچھا, یہ تو ہوا 21 پارے کا اختتام. 22 پارے کا آغاز ہوتا ہے, دوسرا پہلو سامنے آ رہا ہے ازواج مطہرات کے بارے میں. وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ, اور تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے, وَتَعْمَلْ صَالِحًا, اور نیک عمل کرے, نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ, ہم اسے اس کا اجر بھی دگنا کر دیں گے. وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا, اور ہم نے اس کے لیے باعزت رزق تیار کر رکھا ہے. تم میں سے جو فرما برداری کرے, نیک عمل کرے, دگنا اجر ملے گا. مقام بلند ہے نا, حساسیت بھی بتا دی. گناہ کرو تو سزا زیادہ ہے ڈبل, اور نیکی کرو تو اجر زیادہ ہے, اللہ بڑھا دے گا. تو یہ ہے جو امت کی ماؤں کا بڑا اسٹیٹس اور مقام ہے, اور انہوں نے امت کی عورتوں کے لیے خاص طور پر نمونہ بننا ہے. تو ان کے مقام بلند اور اس کی حساسیت کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا. اچھا, اب اگلی آیات میں بھی خطاب کا رخ تو حضور کی ازواج مطہرات کی طرف ہے, لیکن ابھی ہم غور کر لیں گے اس میں جو ہدایات ہیں وہ امت کی عورتوں کے لیے بھی. اور اب جو سورہ احزاب میں چند آیات ہیں جہاں حجاب اور پردے کے بارے میں رہنمائی ہے, عورتوں کا گفتگو کا انداز کیسا ہوگا, ان کا اصل مقام کہاں ہے, ان کو کس انداز سے ڈریس اپ ہونا ہے, جی یہ ساری چیزیں اب آ رہی ہیں. ابھی دو آیتیں ہیں, آیت 32 اور 33, اور بعد میں آیت 53 اور 59. 32, 33, 53, 59, 32, 33, 53, 59, یہ چار آیات اس صورت میں ہیں خاص پردے سے متعلق. ایک دو اور مقامات بھی آئیں گے انشاءاللہ. تو اس میں خطاب یقیناً حضور کی ازواج مطہرات سے, مگر تعلیم امت کے لیے بھی ہے. کیوں؟ انگلش میں کہتے ہیں چیریٹی بگنس ایٹ ہوم والی بات ہے نا, گھر سے آغاز ہونا چاہیے. تو اللہ کے رسول خود نمونہ ہے, اللہ کے رسول علیہ السلام کے ازواج مطہرات کے ذریعے ان احکامات کو رائج کیا جا رہا ہے مسلمان معاشرے میں. یا نساء النبی, اے نبی علیہ السلام کی ازواج, لستن کا احد من النساء, تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. ان تقیتن, اگر تم پرہیزگاری اختیار کیے رکھو, فلا تخضعن بالقول, تو نامحرم سے بات کرنے میں نرم لہجہ نہ رکھو. فیطمع الذی فی قلبی مردن, کہ کہیں وہ جس کے دل میں نفاق کی بیماری ہے لالچ کر بیٹھے, اندر کوئی باطن میں گندگی, وہ کوئی برا ارادہ کر بیٹھے. وقلنا قولا معروفا, اور بھلی بات کہا کرو, بھلے طریقے پر بھلی بات کا اہتمام کرو. یہ حضور کی ازواج مطہرات سے خطاب تو ہے, لیکن کیا خیال ہے امت کی عورتوں کے لیے پابندی نہیں ہوگی اس چیز کی؟ سیدھی سی بات ہے. اب کیا بتایا جا رہا ہے؟ تقوی اختیار کیے رکھو, اور بات کرنے میں نرم لہجہ نہ رکھو. نہ محرم سے کلام ہو تو ضرورت کی بات کی جا سکتی ہے, اتنی جتنا کہ ضرورت ہو, مگر نرم لہجہ اور ذرا اس میں کوئی بناوٹ ایسی, تو وہ آواز بھی عورت کی ایسی ہے کہ بہرحال مرد کے لیے اس میں اللہ نے کشش رکھی ہے. تو ایسا نرم لہجہ اختیار نہ کرنا کہ جس کے باطن میں کوئی گندگی ہے وہ کوئی برا ارادہ کرے. ہاں, وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا, دستور کے مطابق بھلے طریقے سے گفتگو کرو. یعنی اس میں کوئی ایسا انداز کہ چیخنے چلانے کا معاملہ یا برا انداز اختیار یہ نہ ہو, البتہ ضرورت کی بات کی جائے اور لہجہ روکھا ہو, نرم نہ ہو. یہ باتیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں, ہم سب کو اندازہ اس چیز کا ہے, یہ اللہ کی کتاب بتا رہی ہے. خطاب کا رخ پہلے ازواج مطہرات کی طرف, وہاں سے تعلیمات ان پر عمل درآمد ہوگا اور امت کے معاشرے میں, امت کے گھرانوں میں ان کو رائج ہونا ہے. یہ پہلی پہلی بات آ گئی. تو محرم نا محرم کی تمیز ہمارے دین نے بتائی ہے, بٹ نیچرل فرق ہے اس کے اندر. اور گفتگو کرنے میں جب خاتون کلام کرنا پڑ جائے کسی نا محرم سے, تو ضرورت کی بات ہو اور لہجہ اتنا نرم نہ ہو یا ایسا نرم نہ ہو کہ وہ کشش کا باعث بنے, اس سے بچنے کو عورتوں کو کہا گیا. اگلی آیت, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى, اور اپنے گھروں میں قرار پکڑو اور پہلی جاہلیت کی طرح زینت کی نمائش نہ کرو. اپنے گھروں میں قرار پکڑو سے مراد عورت کا جو اصل مقام ہے اس کا گھر. حدیث میں آتا ہے کہ عورت جب تک اپنے گھر میں ہے وہ اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہے, باہر نکلتی تو شیطان تاکتا ہے, گھر میں ہے تو اللہ کے زیادہ قریب ہے. ہاں, گھر سے باہر جانا کوئی حرج نہیں ہے, ضرورت ہو ضرورت کے تحت گھر سے باہر جائے کوئی حرج کی بات, تبھی حاجت ہو سکتی ہے, کوئی کسی سے ملنا ہو کسی کے ہاں جانا کوئی حرج کی بات نہیں, لیکن باہر نکلنے کے آداب بتائے گئے, وہ جلباب کا ذکر آئے گا آیت نمبر 59 میں 59 میں, اور حجاب کا ذکر آئے گا آیت نمبر 53 میں, وہ پڑھ لیں گے انشاءاللہ. لیکن اصل اہم مقام عورت کا کہاں ہے؟ گھر. اور گھر میں اصل اس کا رول ایک ہے شوہر کے لیے سکون کا باعث بننا, اور دوسرا ہے بچوں کی تربیت کا معاملہ. مستقبل عورت کی گود میں ہے, حال مردوں کے حوالے ہے کہ معیشت کا پہیا چلاؤ مستقبل عورت کو دیا ہے. تو گھروں کو سنوارنا, گھروں کو مضبوط کرنا, مستقبل کی نسل کی تربیت کرنا, یہ بہت بڑا رول ہے عورت کا. آج تو کچھ اور ہی دھندے ہمارے ہاں, دجالی تہذیب نے آ کر عورت کو بالکل گھر سے باہر نکال کر لا کر کھڑا کر دیا ہے. اس کا تو ہمیں مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے. اور کیسے کیسے انداز اختیار کر کے, معاف کیجئے گا, کس کس انداز سے عورت کو باہر لانے کی کوشش. اتنا پرسنٹ تو کوٹا آپ نے دینے ہی دینے لڑکیوں کو, اتنی اسکالرشپ تو کرکٹ کی آپ نے دینی ہی دینی ہے لڑکیوں کو, اتنی جابس تو آپ نے دینی ہی دینی ہے لڑکیوں کو, اٹھا اٹھا کر لا کر جو ہے وہ کھڑا کیا جا رہا. کہیں کسی بیٹی بہن کی مجبوری کا معاملہ ہو تو بات الگ ہے, ورنہ عورت پر اللہ تعالیٰ نے کفالت کی ذمہ داری نہیں ڈالی, مرد پر ڈالی. عجیب بات ہو گئی آج. اور گورباچوف یو ایس ایس آر کا آخری پریزیڈنٹ تھا, مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی اور حضرات نے بھی کوٹ کیا اس کو, اس نے کہا کہ جس عورت کو گھر سے باہر لا کر سڑک پر کھڑا کر دیا گیا ہے, گورباچوف ایکس پریزیڈنٹ آف یو ایس ایس آر ایکس سپر پاور, اب کچھ نام نہیں اس کا یہاں پر زمین پر, تو وہ کہتا ہے کہ اس عورت کو جسے گھر سے باہر لا کر کھڑا کر دیا گیا, کیسے وہاں سے اٹھا کر اس کو گھر واپس لے کر جائیں. ہمیں ایسی تحریک چلانی چاہیے. یہ پچھلی ایک سپر پاور کا پریزیڈنٹ یو ایس ایس آر کا گورباچوف کے الفاظ ریکارڈ پر موجود ہیں. اوباما کے الفاظ میں نے آپ کو سنائے تھے ایک دو روز پہلے, ایک دو نشست پہلے, جب اس نے کہا تھا کہ ویلنٹائن سے ایک دن پہلے 13 فیب 2015 لائیو ٹیلی کاسٹ اسٹیٹ آف دا یونین ایڈریس میں, خدا کے واسطے گھروں کو بچاؤ, گھروں کو بناؤ, گھروں کو سنوارو, شادیاں کرو, گھر بناؤ, گھر بچاؤ. گھر بچیں گے سنوریں گے, معاشرے بچیں گے, معاشرے سنوریں گے. مضبوط گھر, مضبوط معاشرے, مضبوط معاشرہ, مضبوط امریکہ کی ضرورت ہے. خدا کے واسطے اس طرح توجہ کرنے کی ضرورت. اور اس پر بیسٹ اگر ہمیں کوئی لٹریچر آج پڑھنا ہے تو جو ریورٹڈ مسلم عورتیں ہیں, وہ خواتین جو کفر سے اسلام کی طرف آئیں, ان کی تحریروں کو پڑھ لیجئے, ان کی زندگیوں کو پڑھ لیجئے, انکلوڈنگ محترمہ مریم جمیلہ صاحبہ جن کا ذکر کچھ دن پہلے میں نے آپ کے سامنے غالباً سورہ نور کے بیان میں رکھا تھا. ان ریورٹڈ مسلم عورتوں کی زندگیوں کو پڑھ لیں تو آپ اش اش کر اٹھیں کہ ان کو اگر سکون ملا تو اسلام کی تعلیم میں ملا ہے. عورت کا اصل مقام گھر ہے, اصل ذمہ داری بچوں کی تربیت, شوہر کے لیے پازیٹو رول ادا کرنا. پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ صلاحیت عطا کی ہے تو خیر کے کاموں کے لیے حجاب کا لحاظ رکھتے ہوئے, پردے کا لحاظ رکھتے ہوئے, گھر کی اجازت کے ساتھ ٹھیک ہے, باہر نکلنا ہے پردے حجاب کے احکامات پر عمل کرے کوئی ایشو نہیں ہے, لیکن پردے کا حکم ہے ذہن میں رہے. اللہ کے الفاظ کیا ہیں, وقرن فی بیوتی کننا, اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو, قرار پکڑو. ولا تبرج تبرج الجاہلیت الاولى, اور پہلی جاہلیت کی طرح زینت کا اظہار کرتے ہوئے بن ٹھن کر باہر نہ نکلو. یہ تبرج, برج کہتے ہیں ستاروں کو نمایاں ہونا, تو عورت نمایاں ہو کر گھر سے باہر نہ نکلے, پوشیدہ ہو کر نکلے. یہ تو پہلی جاہلیت کا دور تھا کہ نمایاں ہو کر بن ٹھن کر عورتیں باہر نکلتی تھیں. جب قرآن کہتا ہے جاہلیت اولا, پہلی جاہلیت, تو لگتا ہے کہ جاہلیت اخرا بھی آئے گی, کوئی دوسری جاہلیت بھی آئے گی, وہ آج ہم دیکھ رہے ہیں اپنے دور میں. عورت تو لفظ ہے عربی کا, قرآن میں بھی استعمال ہوا, اس کا تو مطلب ہی پوشیدہ رہنا ہے. اور مغربی دنیا اگر مذاق اڑاتی ہے پردے کا تو ذرا کرسچن سے پوچھو کہ تم ننز کو کیا مقام دیتے ہو, جو نن ہوتی ہے ان کی چرچ کے اندر, یا آپ نے یہاں پہ کرسچن مشنریز کے ہاسپٹلس میں دیکھا ہوگا, پورا کور کیا ہوتا ہے, سر ڈھانپا ہوا ہوتا ہے. بائبل میں لکھا ہوا ہے دا وومن ہو ڈز ناٹ کور ہر ہیڈ اٹ شوڈ بی شیوڈ, جو عورت اپنے سر کو نہ ڈھاپے اس کے سر کے بال اڑا دینے چاہیے. یہ بائبل میں لکھا ہوا ہے, یہ شیخ احمد دیدار صاحب نے بڑا کوٹ کیا ہے اس کو. تو تم اپنی نن کو تو یہ اہمیت دیتے ہو, پورا کور کرتے ہو, سر بھی ڈھانپتے ہو. مسلمان بیٹی اور بہن کور کرے تو تم دہشت گرد کہتے ہو, آؤٹ ورڈ بیکورڈ کہتے ہو, آؤٹ ڈیٹڈ کہتے ہو. کس طرح کا ڈبل اسٹینڈرڈ ان لوگوں کا ہے. یہ اللہ کی کتاب ہے بھائی کہ پہلی جاہلیت کی طرح بن ٹھن کر سنور کر باہر نہ نکلو, نہ پوشیدہ ہو کر پردے میں باہر نکلو اگر نکلنا پڑے, ورنہ عورت کی زینت کا اصل اظہار اس کے اپنے شوہر کے لیے ہے. آگے سنیے, واقمنا الصلاۃ واتینا الزکاۃ, اور نماز قائم کرو, زکات ادا کرو, واطیعنا اللہ ورسولہ, اور اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کرو. بھائی بتائیے, نماز اور زکات کا تقاضا صرف ازواج مطہرات سے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کا تقاضا صرف ازواج مطہرات سے؟ تو بعض وہ کہتے ہیں یہ پردے کے احکامات صرف ازواج مطہرات کے لیے. سبحان اللہ, ہماری بیٹیاں تو بڑی پاکیزہ ہیں ماشاءاللہ, ہماری بہنیں تو بڑی پاکیزہ ہیں ماشاءاللہ, ان کو تو کوئی شر بھی نہیں ہے, کوئی اندیشے بھی نہیں, کوئی ٹینشن بھی نہیں, کوئی پریشانی بھی نہیں, نہ ان کے لیے دجال کا فتنہ, نہ نفس کا فتنہ, نہ شیطان کا فتنہ, نہ دجالی تہذیب کا فتنہ. اور لوگ کہتے ہیں بھائی یہ احکامات نبی کی بیویوں کے لیے ہیں, یہ عام مسلمان عورتوں کے لیے نہیں ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون, انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ بات آگے بھی کرنی ہے میں نے, آیت 53 کے ذیل میں بھی آئے گی. تو بھائی شروع ہوا حضور کے گھرانے سے, رائج ہوا تمام امت کے گھرانوں میں اور ہونا چاہیے. ورنہ یہ بتاؤ کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی بیویوں کے لیے فقط نماز کا حکم ہے اور زکات کا حکم ہے اور اللہ اور رسول کی اطاعت کا حکم ہے؟ نہ, یہ الفاظ بتا رہے کہ اوپر والے احکامات مخاطبت حضور کی ازواج مطہرات سے تعلیم امت کی عورتوں کے لیے. فرمایا واقمنا الصلاۃ واتینا الزکاۃ واطیعنا اللہ ورسولہ, اور نماز قائم کرو اور زکات ادا کرو اور اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کرو. انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا, بے شک اللہ یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور کر دے. اے نبی علیہ السلام کے اہل بیت, ویطہرکم تطہیرا, اور تمہیں خوب اچھی طرح پاکیزگی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہر اعتبار سے تزکیہ فرما دے اور باطن اور کردار کی بہتری کا انتہائی مقام عطا فرما دے. اے اہل بیت, یہ اہل بیت کے الفاظ کس کے لیے؟ نبی علیہ السلام کی بیویوں کے لیے. جیسے سورہ ہود کی آیت نمبر 73 میں ہم نے پڑھا تھا, سورہ ہود کی آیت نمبر 73 میں ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ حضرت سارہ کو اہل بیت کہا گیا. تو اہل بیت اولاً بیویوں کو کہا جاتا ہے, تو حضور کے اہل بیت اولاً آپ کی ازواج مطہرات ہیں, پھر بقیہ میں سیدنا علی, سیدہ فاطمۃ الزہرا, حضرت حسنین, اور حضرت ایک روایت کے مطابق سلمان بن فارس, سلمان فارسی رضی اللہ عنہ, یہ حضرات بھی اللہ کے رسول علیہ السلام کے اہل بیت میں شامل ہیں رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین. تو قرآن کے مطابق اور احادیث کے مطابق یہ پورا اہل بیت کا تصور ہمارے ہاں اہل سنت میں ہے. وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ, اور یاد رکھو جو بھی تمہارے گھروں میں تلاوت کی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کی آیات اور حکمت کی باتیں. اِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا, بے شک اللہ تعالیٰ بہت باریک بھی خوب خبر رکھنے والا ہے. یہ ہے جو اللہ کے رسول علیہ السلام کے گھر میں, گھر کیا, وہ تو حجرے تھے, کتنے بڑے حجرے, آگے ذکر آئے گا ابھی. ہاں اما عائشہ کبھی رات میں پیر سیدھے کرتی تھی, کہتی جب اللہ کے رسول سجدے میں جاتے تہجد میں میں اپنی ٹانگ کھڑا کر لیتی, اور جب اللہ کے رسول طویل سجدہ کر کے تہجد میں قیام میں جاتے میں اپنی ٹانگ کو سیدھا کر لیتی. ایسا بھی معاملہ تھا حجرے کے چھوٹے ہونے کا, مگر ان گھرانوں میں جبرائیل ہزاروں مرتبہ آئے ہیں, اللہ اکبر, ہزاروں مرتبہ وہی آ رہی ہے. تو جو آپ کے گھرانوں میں تلاوت کی جاتی ہیں اللہ کی آیات اور حکمت کی باتیں, حکمت سے ایک مراد سنت رسول بھی لی گئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, تو اللہ کی بات, حضور کی بات جو تمہارے گھرانوں میں تلاوت کی جاتی ہے اسے یاد رکھو. ان اللہ کان لطیفا خبیرا, بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت باریک بین خوب خبر رکھنے والا ہے. اور امت کی ماؤں نے بڑا حصہ اللہ کے دین کی تعلیم کا امت کو منتقل کیا, اس کا ذکر بعد میں بھی انشاءاللہ ہمارے سامنے آئے گا. اللہ امت کی ماؤں پر اپنی رحمت نازل فرمائے اور ہمیں, ہماری خاص طور پر خواتین کو, وہ حیا عطا فرمائے جو امت کی ماؤں کی تھی, اور ہم سب کو دین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.